اب یہاں پہ ایک اور سوال، وہ یہ کہ کیا انبیاء کا معصوم ہونا اشد ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں، یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 124,000 انبیاء میں 313 جو مشہور روایت ہمارے پاس ہے کہ وہ رسول تھے، صاحبان شریعت بھی ہوا کرتے تھے، خاص پیغام لے کر آتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اس میں کچھ جو ہے اول العزم انبیاء تھے، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ 313 معصوم تھے، باقی 124,000 کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اول العزم جو تھے وہ معصوم ہوا کرتے تھے، باقی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. تو اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہوگا؟ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ہم اس سوال کو اس طرح سے حل کرتے ہیں کہ اگر معصوم نہ ہو تو کیا کام چل سکے گا؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو ایک لمحے کو یوں تصور کرتے ہیں، اگر معصوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اس پہ کام صحیح ہوگا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. تو ایک لمحے کو سوچئے کہ نبی اکرم معصوم نہیں ہو، نعوذ باللہ تعالی، انبیاء معصوم نہ ہو، جیسا کہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کے، یعنی عام مسلمانوں کی تاریخ کے بعض واقعات انتہائی عجیب ہیں، اور انسان پڑھ کر یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ نبی اکرم کی ذات مقدس سے کس طرح سازگار ہے. بہت مشہور واقعہ، ہمارے جوان طلاب جو ہیں وہ طالب علم بہت مشکلات میں پھنس جاتے ہیں جب وہ اسلامیات کے پیپرز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو میں وہاں پر اپنی کلاس میں تو عرض کر ہی دیا کرتا ہوں، چونکہ یہاں پر بھی چند لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہاں پر بھی عرض کر دوں. اب وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نبی اکرم جو ہیں وہ غار حرا میں تشریف فرما تھے، وہ فرشتہ آیا اور نبی اکرم گھبرا گئے، اور اس فرشتے سے بہرحال جو بھی ان کا مکالمہ ہوا، اس کے بعد غار سے باہر تشریف لائے، اور غار سے باہر تشریف لانے کے بعد اس فرشتے کو اس کی عجیب و غریب حیعت میں، بہت خطرناک ڈرانے والی حیعت میں، افق پر دوبارہ دیکھا، اور اس کے بعد گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے بات کی، حضرت خدیجہ نے اطمینان دلایا کہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ورقۃ ابن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور وہ دین عیسائیت پر ہیں اور انہوں نے عیسائی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا ہوا ہے. وہ ورقۃ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور ورقۃ ابن نوفل نے نبی اکرم کو بتایا کہ اے، نبی اکرم کا نام لیا کہ فلاں، آپ نے جس مخلوق سے ملاقات کی تھی وہ حضرت جبرائیل ہیں، اور پچھلی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کے پاس آیا کرتے ہیں، آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واقعہ یہاں پر اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں. اچھا، بدقسمتی سے ان تفصیلات کے ساتھ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس سے بھی بلکہ زیادہ تفصیلات کے ساتھ، یہ کیمبرج کی طرف سے بھی ایک دفعہ کچھ رپورٹس آئیں ایگزامینیشنز کے اوپر، تو اس میں اس واقعے کو اسی طرح لکھنے کو کہا گیا کہ اس واقعے کو اسی طرح سے لکھا جائے جو کیمبرج کا او لیول کا ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی. تو اس واقعے کو اگر غور فرمائیے تو کسی بھی صورت میں نبی اکرم کے مقام عصمت تو بہت دور کی بات، افضلیت سے بھی سازگار نہیں ہے، کہ اگر نبی اکرم کا مقام افضل ہے دوسرے انبیاء سے، اس سے بھی سازگار نہیں ہے عصمت تو بہت دور کی بات معصوم ہونا. وہ کس طریقے سے؟ اب اس میں ہمارا ایک مکالمہ ہوا، ایک دفعہ وہ چیف ایگزامینر تشریف لائے کیمبرج کے کراچی میں، تو ایک جگہ ایک سیمینار ٹائپ کا، ورک شاپ ٹائپ کا رکھا گیا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کیے. تو میں نے کہا دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. بہت بہت نفاست کے ساتھ انہوں نے بات سنی، یہ اچھائی تھی ان کی، اس میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ان کا نام ڈیوڈ تھامس تھا، عیسائی تھے اور اسلامیات کے چیف ایگزامینر تھے وہ. تو بہرحال ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی، اچھا معلومات میں کم نہیں تھے، یہ میں بلا وجہ میں کسی کا وہ برائی نہ کہوں، معلومات میں بہت اچھی معلومات تھی ان کے پاس، لیکن یہ کچھ جگہ ہماری ہسٹری نے گڑبڑ کی ہے، تو وہ پڑھنے والا جو ہے وہ گڑبڑ میں مبتلا ہو گیا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کے مطابق تو خیر جو بھی عقیدہ ہو، آیا مسلمان اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں نبی اکرم؟ کہا ہاں، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم افضل ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا تو یہ مقام تھا کہ وہ گہوارے کے اندر اعلان کر رہے تھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا ہے. اور نبی اکرم کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 40 سال کے سن مبارک کے اندر ابھی تک وہ حضرت جبرائیل کو غیر جبرائیل سے تشخیص نہیں دے پائے. تو اس وحی کا کیا اعتبار ہوگا کہ جو حضرت جبرائیل سے لے کر آئے تھے؟ یعنی آپ نے تو وحی کی ریسیو کرنے کا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا کہ ابھی وحی تو اس وقت صحیح ثابت ہوگی جب یہ پتا چلے کہ لانے والا کون ہے. ابھی تو نبی اکرم کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو لے کے آیا وہ کون ہے. تو اس کے بعد پھر کہیں جا کر جو ہے معاملہ یہ ہوگا کہ جو وہ لایا وہ صحیح بھی لایا یا غلط لے کے آیا. اور اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو بعد میں یقین آ گیا تھا تو عجیب مشکل یہ ہے کہ نبی کو خود تو یقین نہیں آیا تھا لیکن کس کے کہنے پہ یقین آیا؟ ورقہ ابن نوفل عیسائی کے کہنے پر یقین آیا. تو نعوذ باللہ اس ورقہ کی کیا معلومات کتابیں پڑھ کر نبی اکرم سے زیادہ تھی کہ نبی اکرم تو تشخیص نہ دے پائے کہ یہ جو مخلوق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ کون تھی, اور ورقہ داستان سن کے بتا دیتا ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھا وہ حضرت جبرائیل تھے, ہم نے پرانی کتابوں کے اندر پڑھا. تو انتہائی نامعقول ہے یہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائیوں نے قبول کیا. میں نے ان سے کہا آپ آنےسٹلی بتائیے گا, آپ کے ذہن کو اسٹرائک نہیں کرتا کہ یہ بات غلط ہے؟ کہا یہ بات تو غلط ہے لیکن آپ کی ہسٹری میں ہے, سیرہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے, اور سیرہ ابن ہشام مستند تواریخ میں سے ہے. میں نے کہا کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں موجود ہر بے عقل بات کو بھی قبول کریں؟ اس موقع پہ انہوں نے گفتگو کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کام انتہائی خطرناک ہوگا کہ ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے تاریخ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں, اور ہمارے خیال میں کوئی کام خطرناک نہیں ہے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالوں کو اپنی عقل کے ذریعے سے بھی جانچنے کی کوشش کریں. لہذا ہمارے پاس ایک روایت کے لیے دو معیار ہوتے ہیں, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے رجال میں دیکھنا ہے کہ اس کی روایت کی سند کیا ہے, اور دوسرا ہمارے پاس علم درایا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ روایت اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکرا تو نہیں رہی, اور اگر ٹکرا رہی ہو تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. بس ایسا کوئی واقعہ اگر موجود بھی ہو تو ہمارے نزدیک درایت کے بالکل خلاف ہوگا کہ جس کے اندر نبی اکرم کی عصمت جو ہے وہ ثابت نہ ہو پائے اور نبی اکرم کی عصمت سے وہ معارض ہو. اور ہم نے عرض کیا کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ معصوم نہ ہو؟ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو کئی لحاظ سے مصیبتوں کا باعث ہوگا, کئی لحاظ سے دین اسلام کے لیے سختی کا سبب بنے گا. تو کسی بھی صورت میں کوئی ایسا واقعہ قبول نہیں کیا جا سکے گا کہ جس میں مقام عصمت کے خلاف ہمیں کوئی پتہ چلے. تو اگر نبی معصوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایک ذہنے کو ایک لمحے کو آپ یوں سوچئے کہ نبی معصوم نہیں ہے اور وہ آپ سے آ کر یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کہ آپ کو زکوٰۃ 2.5% دینی ہے اور آپ کو فلاں طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور آپ کو فلاں طریقے سے حج کرنا ہے. اب اگر معصوم نہ ہو سب سے پہلے یہ سوال ذہن میں آئے گا کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے, شاید 2.5 نہ کہو 5.5 کہو. بہت مومن کہے گا البتہ یہ کہ 2.5 نہ کہو 5.5 کہو, ورنہ وہ شاید وہ کہے گا سب سے پہلے کہ شاید 0.5 کہو, دو ہو ہی نہ. تو سب سے پہلا معاملہ کیا ہے, آیا نبی نے حکم صحیح دیا بھی ہے یا نہیں دیا؟ کیوں, نعوذ باللہ تعالیٰ ایک منظر تصور فرمائیے, نبی اکرم نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھا کرو, ہم نے ایک مہینہ نماز اس طرح سے پڑھ لی, ایک مہینے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ کے کوئی نبی تشریف لاتے, خدا نہ کرے اگر معصوم نہ ہو تو وہ یہ کہیں کہ بھائی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, سہو و نسیان کے نتیجے میں یہ ایک مہینہ جو ہے ہم نے غلط نماز پڑھوا دی ہے, اب ہم آپ کو صحیح طریقہ بتا رہے ہیں. تو اب آ کر کسی نے پوچھا کہ اب تو بالکل صحیح ہے نا, نبی اکرم میں کہا ہاں بالکل صحیح ہے, تو اب شبہ رہے گا کہ بھائی وہ پچھلی دفعہ تو غلطی ہو گئی تھی, پتہ نہیں اس دفعہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اچھا نماز میں تو ریکٹیفائی کروا دیا, پتہ نہیں حج بھی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب ہر چیز کے اندر شبہ, نتیجہ یہ کہ نبی اکرم کی تمام مقام نبوت خطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نبی اکرم سہو و نسیان کے نتیجے میں یا غلطی اور اشتباہ کے نتیجے میں احکام الہی کو صحیح بیان نہ کر سکیں, تو پورا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری مشکل یہ پیش آئے گی کہ اگر نبی اکرم نے سہو و نسیان کر ڈالا نعوذ باللہ تعالی معصوم نہ ہونے کے نتیجے میں, کہ یہ بالکل غلط بات ہے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں معصوم ہوتے ہیں, اگر کر ڈالا اور کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ غلطی کی ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ اب نبی اکرم نے نعوذ باللہ تعالی اس قول کے مطابق خطا کر ڈالی اور کسی ایک ماننے والے کو پتا ہے کہ خطا ہو گئی, اب کیا کرے؟ ایک طرف سے پیروی نبی کی واجب ہے کہ نبی کی پیروی کرنا واجب ہے کہ وہ نبی کی پیروی کرے, اور دوسری طرف سے اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب اگر نبی کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے اور کہے حق مجھے پتا ہے تو لوگوں کا پھر کیا ہوگا کہ ایک طرف سے نبی کہہ رہے ہیں کہ کرو اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صحیح کون سا ہے اور حسن اتفاق سے یہی صحیح کہہ رہا ہے, پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہ پروردگار عالم جو حکیم ہے, وہ پروردگار عالم جو قدیر ہے علیم ہے, کیا انسانوں کو اس طرح گمراہی میں مبتلا کرے گا؟ اور اگر اسی طرح گمراہی میں مبتلا کرنا ہو تو پھر تو نبوت بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, پھر تو نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. کہ اس گمراہی سے تو بہتر یہ ہے کہ ان کی عقول پر چھوڑ دیا جائے, عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو سمجھ میں آتی ہے کرتے رہو, قیامت کے دن دیکھا جائے گا, جس کو بخشنا ہوگا بخش دیں گے, جس کو مارنا ہوگا مار دیں گے. اس طرح پروردگار عالم کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو دو مسائل آج طے ہو گئے, وہ یہ کہ اگر معجزہ نما کام کسی غیر نبی نے کر کے دکھا دیا تو اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو ہمارا حکم یہی ہے کہ یہ سیکھ کر کیا ہے, پریکٹس کر کے کیا ہے, تو پھر یہ معجزہ نہیں ہوگا. اگر کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ معجزہ نہیں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ کیا بغیر معصوم ہوئے کام چل سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب, بغیر معصوم ہوئے حکمت الہی میں یہ کام نہیں آ سکے گا.